الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلے کچھ ہفتوں سے جو ہمارے ہاں ایک تھیم چل رہی ہے اس مجلس کے اندر, وہ شروع تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی تھی. سورہ انبیاء کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کہ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ بیان فرمایا, اور اس کے ضمن میں پھر ہم نے یہ بات کری تھی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی قربانیاں دیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی خاطر خواہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی نظر نہیں آئی, یعنی کوئی بہت بڑی سی ان کی جماعت نہیں بڑی, بڑے لوگ ان کو فالو کرنا شروع نہیں ہوئے, بلکہ ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو جاری فرمایا اور ہزاروں انبیاء کی شکل میں ان کو ان کے پیروکار ان کے اولادیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. تو اسی طریقے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک طبقہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بند رہ کر کے کسی کام کی نہیں ہوتی, کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی, اور ان سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر کوئی ڈائریکٹلی تبدیلی نہیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی, معاشرے کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں اور گھر کے اندر ہی اپنے آپ کو محدود کر کے رکھتی ہیں, تو ان کا رول جو ہے وہ معاشرے میں نظر نہیں آتا اور بے فائدہ ان کا وجود جو ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے. کہ جیسے کچھ لوگوں نے ایون بڑے لیڈرز کو بھی کوٹ کیا کہ ان لیڈرز نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ میرے ملک کا, میری قوم کا 50% ہیں, تو میرے قوم کے 50% کو میں گھر میں بٹھا کر کے ضائع نہیں کر سکتا, اپنے قوم کی 50% آبادی کو میں گھروں کے اندر محدود کر کے ضائع نہیں کر سکتا, یہ تو میری فوج ہیں, یہ تو میری فورس ہیں, تو جب تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی تو اس وقت تک قوم کو فائدہ کیسے پہنچائیں گی. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کری تھی کہ فائدہ پہنچانے کا صرف یہ ذریعہ یا یہ شکل نہیں ہوتی کہ انسان کو امیڈیٹلی فوراً سے اس کے فالوورز بننے شروع ہو جائیں, اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے, اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جو ہے پھر دوسری شکلوں میں معاشرے کے اندر جاری فرما دیتے ہیں اور اس کے فائدے کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو عورت ذات ہوتی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے چادر اور چار دیواری کے اندر رکھا, اس کا رول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مختلف بنایا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بیکار ہو گئی, اس کا جو وجود ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا اور وہ معاشرے کے لیے ایک منفی فورس کے طور پر ہی رہ گئی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ وہ جب اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے, اپنا مقام ادا کرتی ہے, اپنے مقام کے مطابق اپنا کردار ادا کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا فیض جو ہے اس کی نسلوں کے اندر جاری فرما دیتے ہیں, جیسے کہ اپنے خلیل کا فیض اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے اندر جاری فرما دیا. تو بات تو ہم نے یہاں سے کرنی شروع کری تھی, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے کہ اس کے اوپر پھر جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو بڑے اعتراضات آتے ہیں اس کے اوپر, اور اعتراضات کی جو ہے وہ مختلف نپی تلی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں. ان میں سے ایک دینداروں کے درمیان جو اعتراض آتا ہے وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں, جبکہ صحابیات جو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مقبول ترین بندیاں تھیں, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے, تو جب انہوں نے باہر نکل کر رول پلے کیا تھا اور انہوں نے کردار ادا کیا تھا باہر نکل کر کے اپنے گھروں سے, تو پھر ہم اپنی عورتوں کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق گھر کے اندر سو کالڈ کوٹ ان کوٹ محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک اعتراض یہ آتا ہے, اور اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ صرف علمی شکل میں ہی دیا جا سکتا ہے, اس بات کو پروف کر کے کہ واقعی صحابیات نے ایسے نہیں کیا تھا جیسا کہ آگے پورٹری کیا جا رہا ہے, جیسا کہ آگے کلیم کیا جا رہا ہے. اس کی علمی حیثیت ہے نہیں اصل میں. اور دوسرا, اور بھی بہت سارے اعتراضات آتے ہیں کہ ایسا کریں نہیں کریں گی تو پھر دین کی تبلیغ نہیں ہو سکے گی دنیا کے اندر, اور عورتوں جو کہ اس طرح سے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں تو وہ عورتیں جو ہیں ان تک جو ہے وہ اپروچ نہیں ہو سکے گی, آپ دین کی جو ہے وہ شکل اچھے سے پیش نہیں کر سکیں گے. تو اور بھی بہت سارے اعتراضات آتے ہیں, لیکن ایک دوسرا اس کا ایسپیکٹ, ایک دوسرا سوالیہ نشان وہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں تو وہ گھر کے اندر رہ کر کے کیا واقعی معاشرے کے اندر کوئی مثبت رول پلے کر رہی ہیں, معاشرے کو کچھ پازیٹو ان پٹ دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں, یا صرف گھر میں رہ رہی ہیں اور مثبت ان پٹ دینے کی بجائے وہ شاید منفی ان پٹ تو نہیں دے رہی معاشرے کو, تو وہ کیسے اپنے رول کو جو ہے وہ مثبت طریقے سے پلے کر سکیں. تو اس کے اوپر پھر ہم نے اس مضمون کو آپ کے سامنے لفظ بلفظ لائن بلائن پڑھنا شروع کیا تھا پچھلی والی مجلس کے اندر, کہ جس میں کہ ان لکھنے والی خاتون نے جو کہ خود امریکہ کے اندر رہتی ہیں اور والدین جو ہیں وہ ایجپشن ہیں لیکن پیدائش اور تعلیم وغیرہ ساری امریکہ کے اندر ہوئی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ہیں, کیونکہ اس کا بڑا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, تو انہوں نے یہ مضامین لکھے کہ جس کے اندر انہوں نے اس بات کو ایڈریس کیا کہ مسلمان گھردار عورت جو ہوتی ہے کیا واقعی وہ کچھ نہیں کرتی اپنے گھر کے اندر. تو اس میں شروع میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انہوں نے جو اپنے اس آرٹیکل کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ میں نے اس بات کو ریئلائز کیا, ایکنالج کیا کہ مجھے اس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے نہیں معلوم تھیں, میرا علم جو ہے وہ محدود ہے, بہت سارے معاملات کے اندر میرا علم محدود ہے اور مجھے ان کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, دیر از اے لاٹ دیٹ آئی ریئلی نیڈ ٹو لرن. تو یہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے, انسان کی بہتری کی ابتدا, انسان کی اصلاح کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے, اس کی پہلے سے اصلاح نہیں ہوئی ہوئی ہے, اس کے علم کے اندر کمی ہے, اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ اکنالجمنٹ نہیں ہوگی, یہ احساس نہیں ہوگا, اس وقت تک انسان کی اصلاح کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ سب سے اہم جملہ تھا جو کہ انہوں نے اس مضمون کی ابتدا کے اندر لکھا تھا. تو انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے ہر وقت بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں, تو میں اس کے اوپر بہت سارے ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں وہ کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل کے اندر اس کو سٹارٹ کرتی رہتی ہوں. تو جب میں نے غذائیات کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کری, نیوٹریشن کے اوپر, کہ میں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو کیسے بہتر سے بہتر غذا دے سکوں, تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں پہلے سمجھ اس مغالطے میں مبتلا تھی کہ مجھے تو پتا ہے کہ اچھی غذا کیا ہوتی ہے, چند چیزوں کو میں نے اپنے گھر کے اندر سے نکال دیا تھا, کچھ چیزوں کو اپنے ڈائٹ کے اندر شامل کر لیا تھا, تو میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت اچھا کر لیا, لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا, ریسرچ شروع کری اس والے فیلڈ کے اندر, تو مجھے پتا چلا کہ ہاؤ لٹل آئی ریئلی نو, مجھے کتنا کم پتا ہے اس فیلڈ کے اندر. اسی طریقے سے انہوں نے گارڈننگ کا بھی ذکر کیا تھا کہ گارڈننگ از اندر سم تھنگ that I am terrible at. Mujhe nahi pata gardening ke baare mein, and I don't know much about it, but I would like to learn, inshallah. Baagbani ke baare mein mujhe seekhne ki zarurat hai, mujhe nahi pata bahut sari cheezein, but inshallah main seekhungi isko. Aur phir uske baad unhone likha tha ki another subject matter that I have been looking into for the past decade, pichle 10 saal se jo main ek aur subject ke upar dekh rahi hu, wo hai psychology, nafsiyat and childhood development. کہ بچوں کی نشو نما جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس جو ہیں وہ ایجوکیشن ہیں اور تربیت آف دا چلڈرن یعنی تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تعلیم کے اندر آپ فیکٹس اینڈ فگرز یہ ساری چیزیں آپ پڑھا دیتے ہیں جس کو پڑھائی کرنا پڑھانا کہتے ہیں ہمارے ہاں اور تربیت ایک اور چیز ہوتی ہے تربیت کے اندر آپ اخلاقیات سنوارتے ہیں آپ جو غلط انسان کی شخصیت کے اندر کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر پیدائشی طور پر آ جاتی ہیں جینیٹکس کے ذریعے سے آتی ہیں ماں باپ کے اندر جو جینز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پورا ایک جینیٹک میپ رکھا ہوا ہے ہر انسان کے اندر تو اس کے اندر اس کی خاصیات بھی شامل ہوتی ہیں کوئی مزاج کا ذرا تیز ہوتا ہے غصہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جینز کے اندر اس کے غصے کی صفت کو ڈال دیا ہوتا ہے وہ جینز اس طریقے سے موڈیفائی ہو جاتی ہیں کہ اب وہ غصہ جو ہے وہ اس کے جینیٹک میپ کا حصہ بن جاتا ہے تو اب یہ جو جینیٹک میپ ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے آگے نسلوں کے اندر جیسے شکل و صورت ٹرانسفر ہوتی ہے کسی کا ناک نقشہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اس کی اولاد کے اندر اولاد کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے صفات بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں تو جو پازیٹو صفات ہوتی ہیں اچھی صفات ہوتی ہیں وہ بھی اوپر سے مل رہی ہوتی ہیں اولاد کو اور جو نیگیٹو صفات ہوتی ہیں وہ بھی اولاد کو اوپر سے مل رہی ہوتی ہیں تو اب جو نیگیٹو صفات ہیں ان کو بچے کے اندر سے کرب کرنا کیسے ان کو ختم کرنا کم کرنا اس کے اندر سے نکالنا یہ تربیت کا ایک اہم ترین جز ہے تو یہ جینیٹک سے آ رہا ہے یہ وہ ماحول سے نہیں لے رہا وہ اپنے ماں باپ دادا پر دادا نانا پر نانا وہاں سے لے رہا ہے اور پھر بہت ساری بری صفات ہوتی ہیں جو کہ انسان اپنے ماحول سے بچہ ماحول سے پک کر رہا ہوتا ہے اپنے خاندان اپنے گھر کے اندر سے اپنے پاس پڑوس سے پک کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں سے وہ پک کر لیتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ کاپی کرنے کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت دی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو دیکھ کر کے کاپی کرنا شروع ہو جاتا ہے جو بری چیزیں دیکھے گا تو وہ بری چیزیں کاپی کرنا شروع ہو جائے گا تو اب اگر بچے نے ایسی کوئی بری چیزیں پک کر لی ہیں ماحول سے تو ان چیزوں کو بھی اس کے اندر سے ختم کرنا کم کرنا کنٹرول کرنا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے اور پھر تربیت کے اندر اچھی صفات جو ہیں جو کہ اس کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے وہ صفات اس کو سکھانا یہ سب کا سب تربیت کا حصہ ہے اور یہ الفاظ پڑھا کر کے نہیں ہو سکتا الفاظ پڑھانا اس کے لیے تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہی کہتے ہیں کہ علم کے اوپر جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک وہ علم فائدہ مند نہیں ہوتا تو علم ہے الفاظ پڑھا دینا اور عمل ہے تربیت کے ذریعے سے جب تک تربیت نہ ہو انسان اپنے علم کے اوپر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو فرماتی ہیں کہ چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اینڈ سائیکالوجی اور ریلیٹڈ ٹاپکس آر ایجوکیشن اینڈ تربیت آف چلڈرن پھر کہتی ہیں یٹ دیئر از اسٹل مچ ٹو لرن ابھی بھی بہت کچھ ہے میرے سیکھنے کے لیے اینڈ ایز آئی تھاٹ اباؤٹ آل دیز ہیوج فیلڈز آئی وڈ لائک ٹو ڈیپن مائی نالج ان جیسے میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اتنی بڑی بڑی فیلڈز کے بارے میں اپنی نالج کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت ہے اٹ اسٹرک می اٹ ہٹ می دیٹ ماڈرن ورلڈ ہیز ٹوٹلی گاٹ دا مدرز رول رانگ کہ اس وقت جو جدید دنیا ہے جدید معاشرہ جو ہے اس نے ماں کے کردار کو ہی بالکل غلط سمجھ لیا ہے ڈیڈ رانگ انتہائی غلط سمجھ لیا اس نے ماں کے کردار کو ان دا ماڈرن سیکولر فریم اے وائف اینڈ مدر ہو اسٹیز ایٹ ہوم سیمز ڈمب اس ماڈرن فریم آف مائنڈ کے اندر جو عورت گھر کے اندر رہتی ہے اور ماں کا کردار ادا کرتی ہے یا بیوی کا کردار ادا کرتی ہے وہ بالکل بے وقوف سمجھی جاتی ہے اور لیزی سمجھی جاتی ہے سست سمجھی جاتی ہے اور انتہائی غیر ذمہ دار ارریسپانسبل سمجھی جاتی ہے اینڈ جسٹ انکمپیٹنٹ اور کسی کام کے قابل نہیں سمجھی جاتی یہ کیا کر رہی ہے یہ تو کسی قابل ہوتی تو باہر نکل کر کے اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی گھر کے اندر رہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا جاتا ہے، انکمپیٹنٹ قسم کی عورت ہے یہ تو، اے پیراسائٹ ہو ڈز نتھنگ آل ڈے، یہ تو ایک لیچ کی طریقے سے ہے، ایک جوک کی طریقے سے ہے، جو کہ سارا دن کچھ بھی نہیں کرتی ہے اور سمپلی جو ہے نا اپنے محنت مزدوری کرنے والے ہسبینڈ کے اوپر جو ہے وہ جونک کی طرح سے چمٹی ہوئی ہے اور اس سے اس کا خون چوستی رہتی ہے یہ عورت. یہ ہے ماڈرن فریم آف مائنڈ، یہ ہے سوچ جو کہ اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور مزید پیدا کری جا رہی ہے لوگوں کے اندر. اٹ فالوز دیئر فور دیٹ مینی ویمن انکلوڈنگ مسلم ویمن، تو اب اس سے جو ہے وہ یہ نتیجہ آگے نکلتا ہے کہ بہت ساری خواتین جن میں کہ مسلمان خواتین شامل ہیں، کیا مطلب کہ مسلمان عورت تو وہ عورت ہونی چاہیے جو کہ اپنے زندگی کی سوچ، دنیا کو دیکھنے کا ایک جو اینگل ہے وہ قرآن اور سنت سے حاصل کرے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے حاصل کرے، انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر کے اپنے زندگی کے فیصلے کرے کہ زندگی مجھے کیسے گزارنی ہے. لیکن مسلمان عورتیں اسی طریقے سے سوچنا شروع ہو گئی ہیں. Innately look down on the role of the stay at home mom. یعنی وہ گھر کے اندر رہنے والی ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ ایسے نظر ڈال رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ وہ ایک گھٹیا چیز ہے، جیسے اونچائی سے کسی نیچی چیز کو دیکھا جاتا ہے. Look down on the role of the stay at home mom. اور یہ this comes naturally to them. یعنی as if کہ یہ کوئی inborn characteristic ہے ان کے اندر کہ ہاں بھائی یہ تو یہ عورت تو بری ہی ہے، اس کو تو بری ہی نظر سے دیکھنا چاہیے جو کہ گھر کے اندر رہ رہی ہے. And hence they are desperate to work outside the home at some paid job, not due to necessity. تو اس وجہ سے یہ زیادہ تر عورتیں انکلوڈنگ مسلمان عورتیں یہ گھر میں رہنے والی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتی ہیں اور ایز اے ریزلٹ آف اٹ وہ اپنے لیے جو ہے نا وہ یہی فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے باہر نکل کر کے کوئی تنخواہ دار نوکری کرنی ہے، not out of necessity، یعنی ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے بغیر مجبوری کے باہر نکل کر کے ان کو جاب کرنی کون کون انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. شوہر بھی بہت کما رہا ہے، باپ کے پاس بھی کمائی کے بہت سارے ذریعے ہیں، جاگیریں موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ موجود ہے، کاروبار موجود ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کئی نسلیں بیٹھ کر کے کھا سکتی ہیں، کئی گھرانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، تو کون سی مجبوری ہے باہر نکل کے جاب کرنے کی. لیکن نہیں، گھر پہ رہنے کا تو تصور ہی غلط ہے. جب تصور ہی غلط ہو گیا، اب کوئی سپورٹ کرنے والا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو پھر بھی باہر جا کے جاب کرنی ہے. تو اس طرح کا نظریہ بن چکا ہے لوگوں کے اندر. There is no honor in being a stay at home mom. یعنی گھر میں رہنے والی ماں کا کی کوئی عزت نہیں ہے. No respect. No intelligence or creativity or strategy. کوئی اس کے اندر اچھی بات نہیں ہے گھر کے اندر رہنے والی عورت میں، کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں سوچنے کی اور بہتر سے بہتر ہونے کی اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے اس عورت کے اندر. ایسے لوگ سوچنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. The role is seen as a blank space. یعنی گھر میں رہنے والی عورت کا جو رول ہے معاشرے کے اندر، اس کو ایک خالی جگہ کی طرح سے سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے. خالی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم امتحان دیتے ہیں نا، بچپن میں ایگزام پیپر آتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ جو لوگ عالم عالمہ کورس کر رہے ہیں تو کچھ ایگزام پیپرز کے اندر ایسے سوال آتے ہیں جس میں ہم لکھا ہوتا ہے خالی جگہ پر کریں، فل ان دا بلینکس، کیونکہ بلینک جو ہے اٹس ناٹ سپوز ٹو بی دیئر، بلینک تو ہونا نہیں چاہیے، آپ اس بلینک کو فل کریں کسی چیز سے. بلینک ہونا تو ایک بری بات ہے، اس کو تو پر کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے گھر میں رہنے والی عورت کا رول جو ہے نا، یہ ایک بلینک اسپیس ہے، اٹ نیڈس ٹو بی فلڈ ان وتھ سم جاب، سم کیریئر، سم پروفیشنل ایسپریشنز. یہ تو خالی جگہ ہے، اس کو تو پر کرنے کی ضرورت ہے. ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि जहां पर कि अभी आपको पता नहीं है क्या करना है, तो आपने बस एक मार्क लगा दिया, एक प्लेस होल्डर लगा दिया कि अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहां पे क्या काम करना है, लेकिन हमने एक निशान लगा दिया, बाद में आके इसको पुर करेंगे। तो इट्स जस्ट अ प्लेस होल्डर, ए नॉन रोल, यानी ये एक ऐसा रोल है जो कि रोल कहलाने के काबिल नहीं है। घर में रहने वाली औरत, मां और बीवी, ये एक ऐसा रोल है कि जो कि रोल कहलाने के काबिल नहीं है। इतना बुरा रोल है ये। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। हकीकत से और कौन सी चीज इससे ज्यादा दूर हो सकती है, इस तरह की सोच रखना घर में रहने वाली औरत के बारे में। ए वुमन हु स्टेज होम मेक्स द होम। जो औरत घर में रहती है वो घर को बनाती है। शी इज अ होम मेकर। होम मेकर भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें पता नहीं होता मतलब क्या होम मेकर बोलने का। वो फॉर्म फिल करने के लिए कुछ और समझ में नहीं आता तो होम मेकर लिख देते हैं, हाउसवाइफ लिख देते हैं, लेकिन या तो पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या है, या ये कि लिखते हुए भी जो है वो शर्म महसूस कर रहे होते हैं। हाँ यार, बेहतर होता कि अगर कोई इंजीनियर लिखती मैं यहां पर, डॉक्टर लिखती मैं यहां पर, लॉयर लिखती मैं यहां पर, तो जरा मुझे अच्छा फील होता। हाउसवाइफ और होम मेकर लिख करके जो है वो शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। बाकी फॉर्मों के अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं लोगों ने। नहीं, ए वुमन हु स्टेज होम मेक्स द होम। द रोल ऑफ द स्टे एट होम वाइफ एंड मदर इज मैसिव एंड ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल। जो घर के अंदर औरत रहती है, बीवी हो या मदर या मां हो, तो उसका जो रोल है ये तो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, असर करने वाला रोल होता है ये तो। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हैवी एंड इंपॉर्टेंट। उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं ये बहुत भारी जिम्मेदारियां वो अदा कर रही होती है घर में रह करके, और इंतहाई अहम जिम्मेदारियां वो अदा कर रही होती है घर के अंदर रह करके। द डिसीशंस शी मेक्स डायरेक्टली एंड प्रोफाउंडली इंपैक्ट हर हस्बैंड। जो वो फैसले कर रही होती है घर में रह करके, डिसीशंस मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, ये जो फैसले रोजाना वो करती है, तो उसका उसके शौहर के ऊपर इंतहाई डीप, प्रोफाउंड, ग्रेट इफेक्ट होता है शौहर के ऊपर भी और उसके बच्चों के ऊपर भी एंड हर एंटायर फैमिली। शौहर बच्चों के अलावा भी अगर उस वो कुछ एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रही है, इन लॉज के साथ रह रही है, या उसके कुछ सिबलिंग्स वगैरह भी साथ रहते हैं, या उसके शौहर के सिबलिंग्स, ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह साथ रहते हैं, तो वो जो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, पूरी फैमिली के ऊपर उसका एक असर पड़ रहा होता है जो घर के अंदर रहने वाली औरत होती है। अब जरा तफसील में आती हैं, कैसे असर पड़ रहा होता है, क्या कर रही होती है वो। तो लिखती हैं कि हर चॉइसेस ऑफ विच फूड्स टू बाय। खाने से बात शुरू करी, क्योंकि खाने के बगैर जो है वो कुछ कर नहीं सकते आगे। ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों में से है। खाएंगे तो इबादत करेंगे, खाएंगे तो अल्लाह ताला की सना कर सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे। तो हर चॉइसेस ऑफ विच फूड्स टू बाय, कौन सा खाना, खाने की चीजें खरीद करके लानी है। सब्जी खरीदनी है, गोश्त खरीदना है, मटन खरीदना है, बीफ खरीदना है, मछली खरीदनी है, अंडे खरीदने, ये ग्रोसरीज, ये खाने की चीजें, विच फूड्स टू बाय, और फिर खरीदने के बाद विच मील्स टू कुक। अब क्या पकाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीशन होता है। इसके ऊपर तो हमने पूरी क्लास के ऊपर इज्तिहाद की डिस्कशन करी है कि बीवी को घर के अंदर, औरत को घर के अंदर रोजाना इज्तिहाद करना पड़ता है कि आज मैं कौन सा वाला खाना पकाऊं जिस खाने के पकाने के जरिए से जो है वो मेरे शौहर और मेरे घर वालों के दिल में मेरी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाए। सर के ऊपर से फेंकने वाली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जस्ट टू गेट इट ऑफ योर शोल्डर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है औरत के लिए, इज्तिहाद करना पड़ता है उसको इसके लिए। क्या मतलब इज्तिहाद, क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। विच मील्स टू कुक, विच कुक वेयर टू कुक इन, اس برتن میں کوکر کے اندر پکانا ہے کہ پتیلی کے اندر پکانا ہے کہ فرائی پین کے اندر پکانا ہے کہ سٹف کے اندر پکانا ہے کہ اوون کے اندر پکانا ہے. یہ بھی ڈیسیشنز ہوتے ہیں کرنے کے. وچ کک وے ٹو کک ان, وچ کلیننگ پروڈکٹس ٹو یوز ایٹ ہوم, گھر کے اندر کون سی چیزیں صفائی کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے. ہاؤس بوائے کے حوالے نہیں کر سکتے کہ بھائی تم نے جس چیز سے صفائی کرنی ہے خرید کے بھی لے آنا, خود ہی عورت یہ فیصلے کرتی ہے کہ کون سی والی پروڈکٹس کو جو ہے وہ گھر کی صفائی کے لیے استعمال کرنا ہے. ویدر ٹو فیڈ ہر بیبیز, بیبی کو جو ہے وہ کیسے فیڈ کرنا ہے, مدر ملک دینا ہے یا کسی اور طریقے سے دینا ہے, یہ بھی اس کو ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. ساری صحت کو دیکھنا پڑتا ہے, بچے کی صحت کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنی صحت کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنی اور نیڈس کو دیکھنا ہوتا ہے. واٹ ٹو ٹیچ ہر چلڈرن, اب تعلیم کی بات آئی کہ بچوں کو پڑھانا کیا ہے, کھانا پکانا اس کے بعد پڑھانا, بچوں کو پڑھانا کیا ہے, علم انسان کی ضرورت ہے. انسان کا بچہ جو ہے وہ پہلے سے علم لے کر کے دنیا میں نہیں آتا. مرغی کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو مرغی تھوڑی بہت اس کی تربیت کر دیتی ہے بہت تھوڑی سی دیر کے اندر, اور اس کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ اس گاڈ گیون نالج کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے. کبھی مرغی کے بچوں کا مدرسہ سنا, ہاتھی کے بچوں کے لیے اسکول سنا, اساتذہ کا نظام سنا, ہاتھی کے بچوں کے استاد, مرغی کے بچوں کے استاد؟ نہیں, ان کو استاد کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اکثر کے تو ماں باپ جو ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں یا چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں. ان کی کون پرورش کرتا ہے, ان کی کون تعلیم کرتا ہے, ان کی کون تربیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ضروری علم ہے وہ ان کی فطرت کے اندر ڈال کر کے بھیجا ہے. انسان کے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہے, وہ پیدائشی طور پر معلم نہیں ہوتا یا عالم نہیں ہوتا, اس کو سکھانا پڑتا ہے, پڑھانا پڑتا ہے. ہمارے دین کی وحی کی ابتدا اقرا سے شروع ہوئی ہے, پڑھو یہ علم حاصل کرو گے. تو ہمارے یہاں تو مقولہ بھی مشہور ہے, پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب. تو بھائی پڑھنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, ایک ایج ہوتی ہے بچے جو ہے وہ اس کے اندر کھیل کود کریں. ہم تو بچے کو اتنا شیطان کا کیا کام ہے, ایکسٹریمز میں لے کر کے جانا, افراط اور تفریط میں لے کر کے جانا, اعتدال سے ہٹانا. تو اب یا تو بالکل ہی پڑھنا نہیں, یا پڑھنا ایسا کہ بس نہ چلے کہ پیدائش کے بعد اس کو اسکول میں ایڈمٹ کرا دیں. تو دو سال کے بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کروا رہے ہیں, تین سال کے بچوں کو اسکول کے اندر ایڈمیشن کروا رہے ہیں, اور اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ بھی ڈالنا شروع کر دیا, اس کو ہوم ورک بھی دینا شروع کر دیا. اس کو بھائی یہ ایج ہوتی ہے بچے کی, دوسری طریقے سے تعلیم ہو رہی ہوتی ہے, صحبت کے ذریعے سے تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. بچے کو جو ہے وہ کچھ لیٹرز پڑھا دیں, کچھ چیزیں پڑھا دیں, ماں باپ نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. آؤٹ سورس کرنے کا, اسکول کے حوالے کر دینے کا نظام جو ہے دو دو سال سے شروع کیا ہوا ہے, یہ بھی ایکسٹریم ہے. لیکن وہ ایج بہرحال آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, کھیل کود کا وقت جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پڑھائی لکھائی کا وقت جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ایج ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر کھیل کو جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر ریسٹرکٹ کرنا پڑ جاتا ہے, بس آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ کھیلیں گے کیونکہ فزیکل ایکسرسائز کی آپ کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں آپ کھیلیں گے. اس سے زیادہ پھر آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے, قاری صاحب کے پاس بیٹھنا ہے, پھر آپ نے جو ہے دوسری تعلیم حاصل کرنی ہے, سائنس پڑھنی ہے, میتھس پڑھنی ہے, انگلش لینگویج پڑھنی ہے, اردو لینگویج پڑھنی ہے, عربی لینگویج پڑھنی ہے, پھر تعلیم کے اوپر زیادہ وقت لگانا شروع کر دیا جاتا ہے. تو ماں نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کروانا ہوتا ہے. تو بات شروع ہوئی تھی چوائسز آف وچ فوڈس ٹو بائی, وچ میلس ٹو کک, وچ کک ویئر ٹو کک ان, وچ کلیننگ پروڈکٹس ٹو یوز ایٹ ہوم, ویدر ٹو فیڈ ہر بیبیز, what to teach her children and how to teach her children. بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے, کیا اور کیسے میں فرق ہوتا ہے, یہ دو الگ الگ questions ہیں. کیا کے اندر آپ curriculum decide کر سکتے ہیں, formal ہو یا informal ہو, structured ہو یا unstructured ہو, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے deliver کیسے کرنا ہے. delivery mechanisms جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں, delivery کے لیے الگ planning ہوتی ہے. سب جانتے ہیں ہم یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہمارے لیے, سارے ماشاءاللہ کارپوریٹ ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں, آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں, وہاں پہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کر کے ساری چیزیں ندارت ہو جاتی ہیں, گھر کے اندر ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ علم جو ہے وہ بس دفتر کی حد تک اپلائی کرنے کے لیے، گھر میں کب اپلائی کریں گے؟ تو ہاؤ ٹو ٹیچ ہر چلڈرن اینڈ ہاؤ ٹو انسٹل دین ان ٹو ہر چلڈرن، اپنی اولاد کے اندر دین کیسے ان کے اندر انسٹل کرنا ہے، یعنی ان کے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر دین کیسے اتارنا ہے. صرف ٹوپی پہنا دینے سے دین نہیں آتا، صرف جبہ پہنا دینے سے دین نہیں آ جاتا، صرف چند ظاہری عبادات سکھا دینے سے دین نہیں آتا. دین تو ایک سوچ کا نام ہے، دین تو ایک فکر کا نام ہے. یہ سوچ یہ فکر ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اوپر سے جو ہے وہ مسلمان نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں دیندار گھرانوں کے اندر، ورنہ دوسرے گھرانوں میں تو اوپر سے بھی مسلمان نہیں نظر آتے، لیکن دیندار گھرانوں میں اوپر سے نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے نہیں ہوتے. ان کا بس نہ چلے کسی طریقے سے اس چیز کو اتار کے پھینک دیں، ٹوپیوں کو اتار کے پھینکیں اور دوسرے بچوں کی طرح سے بن جائیں، کیونکہ ہم دین کو انسٹل نہیں کر رہے ہوتے ان کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر نہیں اتار رہے ہوتے ان کے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بلکہ سب سے بڑا کام ہے یہ ایک مومن کے لیے. ہاؤ ٹو انسٹل دین ان ٹو ہر چلڈرن، پھر اس کے بعد ہاؤ ٹو پلے ود دیم، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا کیسے ہے. ہر بچہ کو تھوڑی بار باہر جا کے محلے میں جا کر کے ڈنڈا کھیلنا شروع کر دے گا، چاہے وہ ہاکی کا ڈنڈا ہو، چاہے بیٹ کرکٹ کا ڈنڈا ہو، چاہے گلی کا ڈنڈا ہو. گھر کے اندر کھیلنے کودنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بہت مہنگے ٹوائز خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس تھوڑی سی انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک رخ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کریٹیوٹی پیدا کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھیلنے کے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہاں جس پہلے بھی ایک دفعہ پتہ نہیں کس مجلس کے اندر یہ بات کر چکا ہے کہ ہم اسی رمضان کے اندر تراوی ہوتی تھی، تو الحمدللہ ہمارے یہاں جو تراوی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑے بھی آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، ہر ایج کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اب وہاں پر 6 سال کے بچے بھی ہیں، بلکہ 5 سال کے بھی ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں 5, 6, 7, 8, 9 سارے بچے موجود. تو اب وہاں پر کوئی ٹوائی نہیں تھا، کیونکہ جگہ صاف کرنی ہوتی ہے تاکہ زیادہ لوگ جو ہے اکوموڈیٹ ہو سکیں تراوی کے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر. اب کوئی چیز کھیلنے کی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ جو تراوی میں لوگ آئے ہوئے ان کے پینے کے لیے بوتلوں کا رکھا ہوا تھا، انسان پینے کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی پانی کی. تو ہم نے دیکھا کہ جو تراوی کے درمیان ترویحہ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ تھوڑا سا ایک ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں 4 تراوی کے بعد، تو اس دوران جو ہے ان بچوں نے جو پانی کی خالی بوتلیں تھیں، جیسے جیسے لوگ پی کر کے خالی کرتے جا رہے تھے، کونے میں رکھتے جا رہے تھے، انہوں نے ان بوتلوں سے کھیلنا شروع کر دیا. یاد ہے بھائی؟ ان بوتلوں کے جو ہے وہ مینار بنانے شروع کر دیے، اور مینار کو کسی طریقے سے گرا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. میں نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے بھائی سے کہا کہ دیکھو بچوں کو جو ہے نا یہ اسکرینس کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، گیجٹس کی ضرورت نہیں ہے، دے آر سو کریٹو، جو چیز اویلیبل ہوگی نا اسی سے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے، اور بہت انجوائے کرتے ہیں بچے اس طریقے سے. ایسی ایسی چیزوں سے ہم نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں سے بھی کھیلا جا سکتا ہے. تو ماں باپ کو بس تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا راستہ دکھانا ہوتا ہے بچوں کو، اور پھر وہ ان چیزوں سے کچھ چیزیں آپ خرید کے دیں. کوئی آپ کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت نت نئے کھلونے لے کر کے گھر کے اندر ڈمپ کرے چلے جا رہے ہیں، ڈمپ کرے چلے جا رہے ہیں. ان کھلونوں کو سنبھالنا زیادہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ٹو پلے ود دیم اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک ٹو دیم، بات کیسے کرنی ہے اپنے بچوں سے، ہاؤ ٹو ڈسپلن دیم، کیونکہ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہوتا ہے. آپ اس کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ غلطی کر جاتا ہے، اور کبھی غلطی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس کو ریپریمینڈ بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. آپ اس کو اگنور ایک حد تک کرتے ہیں لیکن زیادہ اگنور نہیں کر سکتے، ورنہ پھر وہ خطرناک بن جائے گی، یا تو اس کے اپنے لیے خطرناک بن جائے گی بچے کے، یا دوسرے بچوں کے لیے خطرناک بن جائے گی. یا اگر بچے نے دوسرے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو دوسرے بچوں کے لیے خطرناک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس نے زیادہ مار دیا اس کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے. کیا پتا کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کیا پتا کسی کو ایسا زخم لگا دیا कोई पुलिस केस ना बन जाए, माँ बाप के ऊपर कोई मसला ना हो जाए। तो जब मारने पीटने वाली सिचुएशन आ जाती है, वहां पर तो हम तफसीर से इसके ऊपर बात कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तफसीर क्लासेस होती हैं, सारी कुरान के दर्स की क्लासेस होती हैं, उन्हीं में सारी बातें होती हैं, कोई तरबियत औलाद की अलग क्लासेस नहीं हो रही हैं। करेंगे जब अल्लाह ताला रिसोर्सेज देंगे, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो सारी बातें जो होती हैं तफसीर कुरान के जिमन में हो जाती हैं। तो तफसीर कुरान की क्लासेस के अंदर हम बात कर चुके हैं माओं से कि बच्चों को मत मारे, बिल्कुल भी अपने बच्चों को मत मारे। लेकिन अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों को मारना शुरू हो गया है, अब उसको मारना जरूरी है, आपको उसे मारना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि मार का क्या असर होता है। अगर आपने उस वक्त उसको नहीं मारा जब ये किसी दूसरे बच्चे को मार करके आया है, आपने उसको नहीं मारा, बस समझा दिया, इसको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये वो क्या तकलीफ पहुंचा करके आया है दूसरे बच्चे को। तो कंडीशंस है मारने की, ऐसा ना मारे कि उसको जख्म पड़ जाए, मुंह के ऊपर मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसे उसको मारना पड़ेगा कि उसको पता चल जाए कि मारने से बंदे को अजियत होती है, तकलीफ होती है मारने से, और अगर मैं किसी दूसरे को मारूंगा मुझे भी मार पड़ेगी, मैं बचूंगा नहीं इससे। ये नहीं कर रहे हैं हम लोग ये बातें। हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को मारना शुरू हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता इस बात का। पिटाई करें अपने बच्चे की ताकि उसके वहमो गुमान के अंदर किसी दूसरे को मारना ना आए। ऐसी बच्चे जो है वो पल के जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पहले बच्चों को मारते थे, बड़े होने के बाद वो बड़ों को मारते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मां बाप ने करनी है, और इस वक्त क्योंकि मां की बात हो रही है तो ये सारी चीजें मां ने करनी है। तो हाउ टू डिसिप्लिन देम, जुबान से कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको जो है वो आइंदा गलती को दोहराने से रोकना है। हाउ टू रिवॉर्ड, डिसिप्लिन भी जरूरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन से पहले अच्छी बातों के लिए मोटिवेट करना, जब वो अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर उसको रिवॉर्ड कैसे करना है, इनाम कैसे देना है। इस रिवॉर्ड करने से पहले एक बहुत अहम बात है कि जब भी बच्चे को अच्छा काम करते हुए देखें, कोई ऐसा काम जो कि अच्छा है, हमारी पसंद के मुताबिक है, हमें खुशी हो रही है उसको देख करके, उसको रिवॉर्ड जरूर करें, लेकिन उससे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा जुबान से अदा कर दें, शुक्रुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, कि ऐ अल्लाह आपका शुक्र है, आपका एहसान है कि आपने मेरे बच्चे को वो काम करने की तौफीक अता फरमा दी जिससे कि मेरा दिल खुश हुआ। शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उसको और तौफीक देंगे अच्छे काम करने की। अल्लाह ताला का वादा है इस बात का अपने कुरान के अंदर। और उसके बाद फिर बच्चों को किसी तरीके से रिवॉर्ड भी दें। अब रिवॉर्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि बाजार से जो है वो कोई लंबी सी जो है वो कोई बंदूक खरीद के ला करके दे दें उसको, या कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का टॉय खरीद के ला करके दे दें। नहीं, रिवॉर्ड करने के और भी तरीके होते हैं। अच्छा कलमा बोल देना उसको, उसकी तारीफ कर देना, उसको मोटिवेट कर लेना, या उसको कोई खाने की अच्छी चीज दे देना अगर उसको वो चीज पसंद है, या कोई ऐसी चीज दे देना। पैसे ज्यादा आ जाने का मतलब ये नहीं है कि बस जो है वो आपने बाजार में जाकर के एज अ कंज्यूमर इन पैसों को उड़ाना ही है, ये मतलब नहीं है पैसे ज्यादा आ जाने का। अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, रियाल में कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं। तो रिवॉर्ड करना, इंसेंटिवाइज एंड मोटिवेट देम। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या कि उसको इंसेंटिव्स देना, यानी ऐसे उनके साथ वादे करना कि अगर तुम ये अच्छा काम करोगे तो फिर हम आपके लिए जो है वो कोई आपकी पसंद की चीज का इंतजाम करेंगे। तो इंसेंटिव्स देना इसको कहते हैं, मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स का इंतजाम करना, ताकि वो जो अच्छी सिफत है या अच्छी जो क्वालिटी, जो भी अच्छे काम है, वो उसके अंदर एस्टैब्लिश हो जाए उस बच्चे के अंदर। اور سب سے اچھا انسینٹو تو سب سے پہلا، سب سے اچھا، سب سے ضروری انسینٹو کہ اس کو جنت کے بارے میں بتانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں بتانا، خوشی کے بارے میں بتانا کہ آپ یہ اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہے کون؟ وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ مجھ سے راضی ہوں گے تو کیا ہوگا، مجھے کیوں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو اس کو اللہ کے بارے میں پھر بتانا کہ اللہ کون ہے، اور اس کو بتانے کا بچے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جتنی نعمتیں آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے امی ابو، ہم جس گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں، ہم جو یہ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہمارے جو کزنز ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، سب کا سب آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے. یہ ہے اللہ. اللہ کو ایسے انٹروڈیوس کروانا اپنے بچوں کے سامنے تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا شوق پیدا ہو، تب وہ اس بات کو چاہیں گے کہ میں ایسا کام کروں جس سے کہ امی بتا رہی ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی، خوش ہو جائیں گے اللہ. ورنہ جب وہ کسی شخصیت کو، کسی چیز کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کو خوش کر کے ان کو کیا ملے گا، کیوں خوش کرنا چاہیں گے اس کو. ایک اندیکھی پرسنالٹی، اندیکھی ذات، کیوں خوش کرنا چاہیں گے اس کو. تو اس ذات کا تعارف کروانا ہوگا اپنے بچوں کو، اور ایسے تعارف کروانا ہوگا کہ وہ اس سے خوف میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کرو گے تو آگ میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے پھر وہ آگ میں ڈال دیں گے. اچھا وہ بچہ سوچے گا امی آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں، آپ تو مجھے آگ میں نہیں ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھر بہت ہی کوئی بھیانک قسم کی چیز ہے، آپ ناراض ہوتی ہیں آپ تو آگ میں نہیں ڈالتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو آگ میں ڈال دیں گے، اتنے برے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ. تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی بچے کے اندر، یا اللہ کی نعوذ باللہ نفرت پیدا ہوگی اس بچے کے اندر. لیکن ہم زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان کلمات کا کیا اثر ہوگا اس معصوم ذہن کے اندر. تو اللہ کی محبت پہلے پیدا کرنی ہے. خوف تو اس وقت آتا ہے جب بندہ محبت کے راستے سے مان نہ رہا ہو، پیار کے راستے جو باندھ نہ رہا ہو، اس کو پھر سزا کی بات کرنی پڑتی ہے. تو بچہ تو ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ محبت سے بات کیوں نہیں شروع کرتے. تو فرماتی ہیں یہ ساری چیزیں گنوا کر کے کہ دیز چوائسز اینڈ ڈیسیشنز ہیو بوتھ امیڈیٹ اینڈ لانگ ٹرم کانسیکوینسز فار آل ممبرز آف دا فیملی. یہ جو فیصلے کرتی ہیں نا عورت اپنے گھر کے اندر، کھانا پکانا، کھلانا، سکھانا، موٹیویٹ کرنا، کھیلنا، ڈسپلن کرنا، انسینٹیوز دینا، یہ سارے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس گھردار عورت کے، ان کا فوری اثر بھی ہوتا ہے خاندان کے اوپر، اور ان کا دیر پا اثر بھی ہوتا ہے خاندان کے اوپر، لانگ لاسٹنگ اثر ہوتا ہے اس کی پوری فیملی کے اوپر، اس کی چوائسز کا، اس کے ڈیسیشنز کا. بٹ مینی ماڈرن پیپل جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. بہت سے جدید ذہن جو ہے نا، جدید جو بن گئے ہیں لارڈ میکولے وغیرہ کی تعلیم کے نظام کے ذریعے سے، اور میڈیا کے ذریعے سے جو ہماری ذہن سازی ہو گئی ہے، کتابوں کے ذریعے سے، جو کہ کیا کتابیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیمبرج کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا امریکہ کی کسی پتہ نہیں اسکاٹ پیئرسن کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو یہ جو کتابیں جن کے اندر ایسا مواد ہوتا ہے، ایسا مواد ہوتا ہے. اچھا اسلام کے اوپر کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں جی؟ وہاں سے لکھ کر کے آ رہی ہیں. کسی نے مجھے ایک صفحہ بھیجا اسلامک ہسٹری کا سلیبس، جو کہ اے لیولز کے اندر بچوں کو پڑھنا ہے اے لیولز کا ایگزام دینے کے لیے. تو اب اس سلیبس کے اندر جو انہوں نے لکھی تھی نا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ایسے پوائنٹس تھے، ایسے ایسے پوائنٹس تھے اس کے اندر کہ میں نے لکھنے کے بعد میں نے پڑھا اس صفحے کو، تو جنہوں نے مجھے بھیجا تو ان کو یہی جواب دیا کہ ایک مسلمان بچی کے دماغ کی دہی بنانے کے لیے کافی ہے. دماغ کی دہی بنانے کا مطلب، دہی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو پھیٹنا ہوتا ہے، پھیٹنا ہوتا ہے، پھیٹ کر کے جو ہے نا پھر اس کے بعد کچھ چیز بچتی نہیں ہے اس کے اندر، سب کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے، سب کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے دہی کے اندر. तो ये जो सिलेबस उन्होंने ए लेवल्स के एग्जाम का सिलेबस भेजा है, तो इस सिलेबस के अंदर जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद एक मुसलमान बच्ची के जहन के अंदर जो ईमान है ना, उसकी दही बन जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। और ये सिलेबस कहां पढ़ाया जा रहा है? काफिरों के स्कूल में नहीं, मुसलमानों के स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और बड़े शद्दो मद के साथ पढ़ाते हैं और उसके अंदर हाइएस्ट ग्रेड्स भी लाने की मेहनतें हो रही होती हैं, बिल्कुल घोल के पी जाने की मेहनतें हो रही होती हैं सारी बातों को उसके अंदर। आपको आपकी मिसाल समझाने के लिए, अगर आपको इत्तेफाक हो इस बात से, एक मिसाल, जैसे मलाला साहिबा हैं, मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा आपने, तो उसको जो है वो वन ऑफ द हीरोज सच एज मलाला यूसुफजई, इसके ऊपर आप रिसर्च करें। तो ऐसी खवातीन जो हैं, जो ऐसे रोल मॉडल्स हैं, तो उन रोल मॉडल्स के बाद फिर उसकी बच्चे की ईमान की क्या हैसियत बन जाएगी। तो ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं इन किताबों के अंदर कि जिससे कि दीन जो है ना वो जिंदगी का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, फिर उसके बाद मकसद जिंदगी रह ही नहीं सकता उसके बाद दीन, बल्कि वो एक सब्जेक्ट बन जाता है कि जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं उसी तरीके से आप दीन इस्लाम को भी स्टडी कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। तो ये हमारे बच्चे पढ़े होते हैं और फिर हमारी तवक्कुआत उनसे होती हैं कि अच्छे मुसलमान बनेंगे। कहां से अच्छे मुसलमान बनेंगे भाई? तो इस वजह से ये जो मॉडर्न माइंड है ना, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ दिस देयर माइंड हैज बीन मेड। जहन साजी हो ही इस तरीके से। अब उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना, समझना मुश्किल तरीन काम हो गया है ये इस वक्त। दुनियादार तो छोड़ दें, दीनदार आलिमा खवातीन के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना, जो कि सारी बात यहां पर हो रही है, इंतहाई मुश्किल तरीन हो गया है। और बाकायदा शद्द मत के साथ इसका मुकाबला किया जाता है, क्योंकि इतनी गहरी जहन साजी हो चुकी है। खाली ऊपर से बुरका चढ़ा लेने से दीन नहीं आता ना, यही तो मसला है हमारा सारा का सारा। ऊपर से दाढ़ी उगा ली और बुरका चढ़ा लिया ना, हम समझते हैं जी हम बन गए दीनदार। अंदर वैसे के वैसे ही है जैसे कि हमारी तरबियत हो चुकी है, हमारी तालीम जहन साजी हो चुकी है उस तालीमी निजाम के जरिए से और मीडिया के जरिए से। अंदर का कुछ तब्दील ही नहीं होकर के दे रहा। इस वजह से ना ये जो टॉपिक है ना जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये इस वक्त जो है वो इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है, ये इंतहाई सेंसिटिव और बड़ा लोडेड है। ये इसको लोडेड भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इतनी तफसील है कि उस पूरी तफसील को जाने बगैर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्रिशिएट कर नहीं सकते, आप इससे एग्री कर नहीं सकते जब तक कि आपके पास पूरी एक ओवरऑल पिक्चर ना हो इस पूरे बात की। इसी वजह से अक्सर लोग जो कि वन ऑफ तरीके से सुनते हैं ना आकर के, वो फिर मुखालिफ होके चले जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। एकदम का तो दिमाग खराब है इनके पास, तो बस और कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। ये तो जुड़ोगे तो जानोगे वाली बात है, नहीं जुड़ोगे तो नहीं जान सकते। इसके लिए तो भाई पूरा कंप्लीट कनेक्शन चाहिए होगा इसके लिए। तो इसी वजह से लिख रही हैं कि मेनी मॉडर्न पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। दे अज्यूम, यानी जो लोग बाहर से देखने वाले और इस कॉन्सेप्ट के जो खिलाफ हैं कि औरत को घर में नहीं बैठना चाहिए, इस बात के दिलदादा हैं वो, तो वो क्या अज्यूम करते हैं, क्या गुमान करते हैं कि शी, यानी जो हाउसवाइफ है, शी इज चिलिंग एट होम, घर के अंदर मजे कर रही है। चिलिंग का लफ्ज जो है वो न्यूयॉर्क की के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो क्या कहते हैं, हवाखोरी करना, बाहर जो है वो दोस्तों के साथ जो है वो मजे करना। तो इसके लिए अमेरिका के लिए आजकल की स्लैंग के अंदर ये चिल करने का लफ्ज इस्तेमाल किया। अभी एक दुकान भी खुल गई यहाँ पे चिल, देखिए। तो दे अज्यूम दैट शी इज चिलिंग एट होम ऑन द काउच विद हर फीट अप, यानी अपने सोफे के ऊपर बैठी हुई आराम से टांगे चढ़ा करके, वो सारा दिन जो है ना वो अपने काउच के ऊपर टांगे चढ़ा करके बैठी रहती है, वॉचिंग सोप ओपेराज ऑल डे, टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखती रहती है सारा दिन, सोप ओपेराज, यानी जो बेवकूफ तरीन किस्म के जो ड्रामे होते हैं ना, جن کے اندر وہ پیار محبت کی اس نے اس نے چھوڑ دیا, اس نے اس کے ساتھ مل لیا, پھر اس کے بعد چھوڑ دیا, پھر اس کے ساتھ مل گیا, پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر اس کے ساتھ مل گیا. یہی ہوتا ہے سارا کا سارا ان پروگرامس کے اندر. ان کو سوپ آپراز کہتے ہیں. تو واچنگ سوپ آپراز آل ڈے اینڈ گوسپنگ اباؤٹ دا نیبرز, یعنی جو گھر کے برابر میں رہنے والے نیبرز ہیں جن کے ساتھ اب تو خیر کوئی تعلق ختم ہو گیا ہے, تو اب جو خاندان کے نیبرز ہیں پرانے گھر میں, پرانے بہن کیا کیا ہو رہا ہے, فلانے جو ہے وہ دیورانی کیا کیا ہو رہا ہے, اس جیٹھانی نے کیا کہہ دیا, اس نند نے کیا کر دیا, اس ساس نے کیا کر دیا, اس کی ساس نے کیا کر دیا, ان سب چیزوں کے بارے میں گوسپ کرتی رہتی ہے سارا دن. دے سی دا اسٹے ایٹ ہوم وائف اینڈ مدر, جو گھر میں رہنے والی ماں اور بیوی ہوتی ہیں نا, ایز اے سیلفش لیزی وومن who isn't contributing to society and isn't being productive. Society کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عورت کا. گھر کے اندر ظاہر ہے سارا دن جو ہے وہ سوپ آپرا دیکھتی رہے گی اور گوسپ کرتی رہے گی, اس نے سوسائٹی کے اندر کیا پازیٹو کانٹریبیوٹ کرنا ہے. ایز دو برسنگ, یعنی جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا جو پورا کا پورا سسٹم اس عورت نے دیکھنا ہوتا ہے, فیڈنگ اینڈ ریزنگ گڈ اپ رائٹ اسٹرانگ ہیومن بیئنگس with sound physical, emotional, psychological, social and spiritual health and well-being isn't productive or contributing to society. یعنی گویا کہ یہ جو عورت ہے جو کہ بچے کی پیدائش, بچے کو کھلانا, بچے کو جو ہے وہ اچھا انسان بنانا, مضبوط انسان بنانا, جس کے کہ فزیکلی اسٹرانگ ہو, جس کے پاس ایموشنل اسٹرینتھ ہو, جذباتی طور پر وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق نہ ہو بلکہ جذباتی طور پر وہ سٹیبل انسان ہو, نفسیاتی طور پر سٹیبل ہو اور معاشرتی طور پر سٹرونگ ہو اور روحانی طور پر ہیلدی ہو, اچھی روحانی ہیلتھ کا مالک ہو, ایسا انسان بنانا کسی کو یہ کوئی پروڈکٹیو اور کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہے؟ یہ سوسائٹی کے لیے کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے کہ آپ ایسے بندے تیار کر کے معاشرے کے اندر بھیج رہے ہیں؟ ہمارے دادا پیر, پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ہمارے حضرت اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آ جانا آسان, انسان کا دنیا میں آ جانا آسان, لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا بہت مشکل کام, جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتا پاتا ہے. جو خود یا تو بڑے ہونے کے بعد, پہلے بچپن میں نہ بن سکا, بڑے ہونے کے بعد اب وہ توبہ کر کے جو ہے وہ نیکی کے راستے کے اوپر جب آنے کی کوشش کرتا ہے نا, یعنی وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے صحیح معنوں میں انسان, اس کو لگ پتا جاتا ہے کہ انسان بننا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ساتھ ساتھ حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے, اور جو بناتا ہے, جو دوسروں کی تربیت کرنے کا کام کرتا ہے, جس میں سب سے پہلے ماں کا رول ہوتا ہے, جس نے بچے کو اچھا انسان بنانا ہوتا ہے, وہ پتا پاتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے انسان کو اچھا انسان بنانا. اور شیاطین نے ہمارے دماغوں کے اندر کیا ڈال دیا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کا, دس از اے نان رول, بلینک اسپیس, پلیس ہولڈر, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کو انسان بنانا. بٹ ایز مسلمز وی نو دا ریالٹی. اب ایک پازیٹو, ایک خوش آئند اور حوصلہ افزا بات لکھ رہی ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم بطور مسلمان, ہم تو سچائی کو جانتے ہیں. وی ریکگنائز دا کریٹیکل رول دا وائف اینڈ مدر پلے. ہمیں پتا ہے کہ ایک ماں اور بیوی جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے, ایز وی لرن ان دا قرآن اینڈ دا سننا, جیسے کہ قرآن اور سننا کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں ماں کے کردار کو اور بیوی کے کردار کو. بیکاز اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ہیو آنرڈ مدرہڈ. ممتا کا جو اکرام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ہمیں یہ پتا ہے. قرآن اور سننا کی وجہ سے ہمیں پتا ہے یہ بات. وی آنر مدرہڈ, ہم ممتا کا اکرام کرتے ہیں, ماؤں کی عزت کرتے ہیں. نو میٹر ہاؤ مچ ماڈرن ویسٹرن سوسائٹی ہیز ڈسمسڈ اینڈ ڈینیگریٹڈ اٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ ماڈرن مغربی سوچ جو ہے وہ ممتا کے کردار کو کتنا ہی برا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ہم نے تو قرآن سے اپنی ہدایات لینی ہے، ہم نے تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے، سنت سے اپنے دل کو بنانا ہے، ذہن کو بنانا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ماں کا کیا رول ہے، کتنی اہم چیز ہے ماں. جنت تحت اقدام الامہات، ایسی کہنے کا ایک محاورہ نہیں ہے یہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو جو ماں جہنم کے اندر خود دھکے دینے دے رہی ہو، اس کے قدموں تلے کیسے جنت ہو سکتی ہے؟ تو ماں کو، بچے کو بنانا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. الحمدللہ فار دا کلیئرٹی آف اسلام، اس کو کہتے ہیں دین کے اوپر، دین سے محبت، دین کے اوپر اعتماد، غیرت دینی. الحمدللہ فار دا کلیئرٹی آف اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں بالکل کلیئر ہیں. اب بات ختم کرنے سے پہلے ایک لمحہ فکریہ ہماری عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، کہ یہ جو باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، کیا واقعی ہماری عورتیں گھر کے اندر یہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ اگر کر رہی ہیں تو ہمیں ان کو مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں کو پریز کرنے کی، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو جو ہے وہ اور حوصلہ ملے اور اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ بیکار نہ سمجھیں وہ، بلکہ اور بہتر طریقے سے وہ جو ہے وہ اس کردار کو پلے کر سکے. اور اگر وہ نہیں کر رہی ہیں یہ والے کام، بلکہ بدقسمتی سے واقعی یہ کر رہی ہیں جو کہ اس پیراگراف میں پڑھا تھا کہ چلنگ ایٹ ہوم، ڈوئنگ نتھنگ، سٹنگ آن دا کاؤچ ود دیئر فیٹ اپ، واچنگ سوپ اوپراز، ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں سارا دن، چاہے فون کے اوپر دیکھیں چاہے جو ہے وہ ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھیں، اور گپے مارتی رہتی ہیں، چیٹنگ کے اوپر ماریں چاہے فون کے اوپر ماریں. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ، یہ جو ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، تو اب اس غلطی کو میں خود تو کوشش کرتا ہوں، ادھر سے ایسا ریسپانس آتا ہے کہ جو ہے وہ جنگی شروع ہو جاتی ہے گھر کے اندر. میں تو نہیں بدل سکتا، لیکن آپ تو اس سچویشن کو بدل سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سائٹ پہ کرنا، جو کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اپنی غلطی کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونے سے ہوتا ہے. خالی دعائیں بھی نہیں مانگنی، پوری تفصیل سے ایک دفعہ تو اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ مصیبت کے اوپر دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت جن گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ان گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے بندہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. نادم اور شرمندہ کیے بغیر جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو آرڈرز دینے کا ایک شکل بن جاتی ہے. میں نے تو جی، میں جس غلطی کی وجہ سے آپ نے میرے ان حالات میں مبتلا کیا ہے، سوری، آئی کینٹ چینج اٹ، سوری، میں نے نہیں نادم ہونا جی، آپ بدل دیجئے میرے حالات کو، آپ مصیبت کو دور کر دیجئے. یہ طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا. تو سب سے پہلے دعا مانگ لی، اور اس کے بعد پھر جو اہل علم ہیں، اہل رائے ہیں، اس معاملات کا، ان معاملات کا کی سمجھ رکھتے ہیں، ان سے جا کر کے مشورہ کرنا کہ جی میں کیسے اپنے گھر کے اندر اس مصیبت کو دور کروں، اس کو بہتر کیسے کروں، کہ میری بیوی جو ہے وہ، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ زندگی کے اندر اس کو کیا کرنا ہے، گھر کے اندر اس کو اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے، بچوں کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے. سارا سارا دن واقعی وہ سوپ آپراز دیکھ رہی ہوتی ہے، واقعی جو ہے وہ آگ بجھانا تو دور کی بات، آگ لگانے کا کام کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ اس طریقے سے جو گوسپنگ ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے ماں سے کر رہی ہو، چاہے بہن سے کر رہی ہو، چاہے اپنی سہیلی سے کر رہی ہو، اس طرح کی جو گوسپنگ ہوتی ہے نا، چٹ چاٹ جو ہوتی ہیں، اس سے آگ لگتی ہے. جن گھروں کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کے درمیان، یہ جو باہر کے لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہوتا ہے نا، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کے پاس کردار نہیں ہوتا، جن کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اکثر تو ان کے پاس اخلاص بھی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ چٹ چیٹ کرنے سے گھر کے اندر جو مسئلے نہیں بھی تھے نا، وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے میاں بیوی کا جو تعلق ہے ہم بار بار یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کا رول ہے نا یہ گائیڈڈ رول ہے, یہ گائیڈنس کے بغیر یہ اچھا چل ہی نہیں سکتا. سن لیں اس بات کو, مان لیں اس بات کو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, یہ میاں بیوی کا رول گائیڈنس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں اگر گائیڈنس کا آپ نے انتظام نہیں کیا ہوا ہے آٹومیٹیکلی مس گائیڈنس کا انتظام ہوا ہوا ہے, چاہے وہ آپ کے خاندان کے دوسرے رشتے دار آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہو, چاہے نفس و شیطان مس گائیڈ کر رہا ہو, مس گائیڈنس کا انتظام پہلے سے ہوا ہوا ہے. اس مس گائیڈنس کے انتظام کو گائیڈنس کے انتظام سے ریپلیس کرنا یہ لازمی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. دلیلوں کا وقت نہیں ہے اس وقت, لیکن پہلے کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, مشائخ صوفیاء کرام کی لینگویج کے اندر بھی بات کر چکے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی بات کر چکے ہیں. جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. ان گائیڈڈ کوئی انسان نہیں رہتا, شیخ کے بغیر کوئی انسان دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا. شیخ تو لازمی ہے. نیک پرہیزگار شیخ نہیں ہوگا, شیطان شیخ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا کوئی شیخ نہیں ہے, میں ان گائیڈڈ ہوں. نو, یو آر ناٹ ان گائیڈڈ, یو آر گائیڈڈ. ڈفرنس از یا تم پراپرلی یعنی پراپر گائیڈڈ ہو یا تم مس گائیڈڈ ہو, دس از دا اونلی ڈفرنس. اور میاں بیوی کا تعلق, گھر کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے, اتنا اہم ہے کہ شیطان کی سب سے زیادہ توجہ, شیطان کا سب سے زیادہ فوکس, شیطان کی سب سے زیادہ محنتیں اس میاں بیوی کے تعلق کو خراب کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اب یہاں پر جب کوئی گائیڈنس نہ ہو تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ شیطان کی توجہ اور بھی جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں, لیکن حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ بات, جتنی توجہ اس کی میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے پر لگی ہوئی ہے اتنا توجہ, اتنی فوکس کسی اور چیز کے اوپر نہیں لگی ہوئی. اور ہم بغیر کسی گائیڈنس کے ماشاءاللہ شادی بھی کرتے ہیں بغیر گائیڈنس کے, بیوی بھی تلاش کر کے لاتے ہیں, شوہر بھی تلاش کر کے لاتے ہیں بغیر گائیڈنس کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا نظام ہمارا بغیر گائیڈنس کے. کر لو جی اب جو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو اس نیت کے ساتھ ان توبہ کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. توبہ کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اور اس کے بعد پھر جو معمولات مشائخ بتاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ کل چھ معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. وہ بتاتے ہیں کہ پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ درود استغفار کی تسبیح پڑھ لینا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، چوتھا معمول وقوف قلبی کا التزام کرنا، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، یہی اس کا مفہوم ہے، یہی اس کا طریقہ ہے، وقوف قلبی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ علم اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ چار معمول ہو گئے، پانچواں معمول مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کر کے کہیں پر بیٹھ جائیں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس نیت کے ساتھ اب بیٹھے رہیں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی وقت موجود ہو، اور اس آواز کو جو کہ دل میں سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے دھیان بنانے کی کوشش کرنا، اور اس آواز کو اللہ 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 جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہی مراقبہ کہلاتا ہے۔ تو جتنا بھی اویلیبل وقت ہو اس کے لیے، شروع میں 15-20 منٹ سے انسان ابتدا کرے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے بڑھاتا رہے۔ اس مراقبے کے ذریعے سے انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ پانچ معمول ہو گئے، اور چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان سے پھر اپنے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا، سیکھتے رہنا، بتاتے رہنا، یہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور باقی جو معمولات ہیں یہ دوا کی مانند ہے۔ تو دوا کے اندر رد و بدل جو ہے وہ ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے، تو اگر ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر دوا کے اندر رد و بدل ضرورت کے حساب سے، وقت کے حساب سے ڈاکٹر کرتا رہے گا، اور اگر ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا تو پھر دواؤں کا معاملہ تو ایسے ہی ہے کہ یا تو دوا استعمال کرنا چھوڑ دے گا بندہ، یا یہ کہ استعمال کرے گا تو کہیں کچھ غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے۔ تو اس وجہ سے رابطہ شیخ کا جو معمول ہوتا ہے وہ بڑا اہم معمول ہوتا ہے، اور جیسے کہ ابھی بیان کے آخر میں بات بھی ہوئی تھی کہ یہی وہ تعلق ہے جو کہ شیطان کے تعلق کو پھر انسان کی زندگی سے جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، اس کو ریپلیس کرتا ہے۔ یہ کل 6 معمولات ہیں، ان معمولات کے اوپر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان ہوگا، اور فرائض کے اوپر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اصل مقصود جو ہے وہ فرائض ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ مقصود کو جو ہے نا وہ اپنی نگاہ سے ہم اوجھل نہ ہونے دیں۔ وہ انسان انتہائی کم عقل انسان کہلاتا ہے کہ جو کہ راستے کی بھول بھلیوں کے اندر گم ہو کر کے رہ جائے اور منزل تک پہنچ ہی نہ سکے، کیونکہ وہ منزل کو بھول چکا تھا، منزل کا دھیان ہی اس کے پاس سے ختم ہو گیا تھا، اب وہ راستے کے اوپر ہی چلا جا رہا ہے الٹے سیدھے طریقے سے جیسے بھی، اور اسی کو مقصود سمجھنا شروع ہو گیا۔ تو جو بھی شیخ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں بنا کر کے رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی راہی کی سی ہوتی ہے کہ جو کہ اگر معمولات کر بھی رہا ہے تو وہ راستے کی بھول بھلائیوں کے اندر گم ہو گیا۔ تو مقصود جو تھا وہ تو تھا کہ دین کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دینی شروع ہو جانا، دین کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، اور جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ویسا بن جانا، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ معمولات جو ہیں نا یہ تو اصلاح کا ایک طریقہ ہے، یہ تو اس مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ثواب بے شک ان سے ملتا ہے، ثواب والا معاملہ اس کی نفی نہیں ہے کہ یہ بیکار ہیں، ان سے ثواب نہیں ملتا، ثواب مل رہا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، درود شریف پڑھنے سے، استغفار پڑھنے سے، لیکن یہاں پر جو ساری کی ساری بات ہو رہی ہے یہ ثواب کی نیت سے ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ تو ہو رہی ہے اصلاح کی نیت سے۔ تو اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے فرائض کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ بہرحال تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کر کے ختم کرتے ہیں۔ بچوں سے بھی ذرا درخواست کر لیں کہ وہ بھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں دعا وغیرہ کے لیے، بچے بچے ہوتے ہیں وہ خود سے تو نہیں بیٹھیں گے، ان کو بٹھانا پڑتا ہے، ان کو ادھر بھیج دیں، بچوں کو ادھر بھیج دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی علی الوہاب، سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، گمراہی کے تمام راستوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، گمراہی کی باتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، گمراہی کی صحبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، نیک بننا آسان فرما، گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما. اے اللہ، ہم تیرے بہت کمزور ترین بندے ہیں. اے اللہ، انتہائی مشکل ترین حالات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. اے اللہ، تمام قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ فتنہ دجال کا دور ہے. اے اللہ، یہ اس دور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جس دور کے بارے میں جب آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتاتے تھے تو وہ آنسوؤں سے رویا کرتے تھے، وہ اپنے ایمان کے لیے اتنے فکر مند ہو جایا کرتے تھے کہ ان کو خوف آنا شروع ہو جاتا تھا، روتے تھے کہ یہ ایمان جو اتنی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہے، یہ ایمان دجال کے دجل کی وجہ سے ہم سے چھن نہ جائے. اے اللہ، ہمارے پاس تو وہ صحبتیں بھی نہیں، وہ علم بھی نہیں. اے اللہ، ہمارے پاس تو وہ قربانیاں بھی نہیں. اے اللہ، کچھ بھی نہیں. اے اللہ، اور ہم اس دور کے اندر زندہ ہیں. اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان کی فکر، اے اللہ، یہ بھی نصیب نہیں ہے. اے اللہ، آپ ہمارے اوپر مہربانی فرما کر کے ایمان کی فکر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہم اپنے مشائخ سے، بڑوں سے، اکابرین سے سنتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ غلبہ اسلام کا دور ہے ہی نہیں، یہ تو بقائے اسلام کا دور ہے. اے اللہ، یہ تو اسلام کو باقی بچانے کی جدوجہد کا دور ہے. اے اللہ، اس دور سے ہم جیسے کمزور ترین ایمان والے لوگ، اے اللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ اے اللہ، یقیناً ہمارے لیے یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن اے اللہ، آپ کے لیے یہ ابھی بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کسی اور دور کے اندر کسی کی حفاظت کرنا آپ کے لیے آسان تھا. اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی حفاظت مانگتے ہیں. اے اللہ، آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، اے اللہ، ایمان کی ناقدری، اے اللہ، دین کی ناشکری، جو بھی ہمارے گناہ ہیں، اے اللہ، رحمت فرما کر کے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری زندگیوں میں دین کو بقا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے گھرانوں کے ایک ایک فرد کے دین کو بقا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے ماحول، معاشرے کے دوست احباب کے لیے، اے اللہ، ہر ہر فرد کے لیے بقائے دین کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اے اللہ، جنت کمانے کے لیے اور کچھ تو ہم نے کرا نہیں ہے. اے اللہ، بس یہ ایک ایمان ہی تو ہے جو تیرے جنت کی کنجی ہے. اے اللہ، اس کنجی کو بھی ہم سے ہماری غفلتوں کی وجہ سے دور نہ فرما دیجئے. اے اللہ، دین کی، دین والوں کی، اپنے مشائخ کی ناقدری، اے اللہ، جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ، اس کے اوپر ہم سے ناراض نہ ہو جائیے. اے اللہ، ہم سے اس نعمت کو آپ چھین مت لیجئے. اے اللہ، احسان کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، آپ تو محسن ہیں، احسان کرنے کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمارے اوپر احسان فرما کر کے، اے اللہ، ہمارے دین کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے اہل و اولاد کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، کسی طریقے سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اے اللہ، اس دور سے ہم سب کو گزروا دیجئے. اے اللہ، جن کا اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر ہی دنیا سے جانا مقدر لکھا ہے، اے اللہ، ایمان کے ساتھ ہی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ایمان کے ساتھ ہی اپنی ملاقات کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے دعا ہی مانگ سکتے ہیں, اے اللہ دعا کرنی تو ہمیں آتی بھی نہیں, اے اللہ دعائیں تو ہمارے پاس ویسے بھی اب جو موجود تھی بھی وہ آہستہ آہستہ چھنتی چلی جا رہی ہیں, اے اللہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اے اللہ دجل کے فریب کے تمام کے تمام ذرائع, تمام کے تمام اسباب ہمارے چاروں طرف موجود ہیں. اے اللہ بدگمان ہو جانا اس وقت سب سے زیادہ آسان کام نظر آتا ہے. اپنے مشائخ سے, علماء کرام سے, اکابرین سے بدگمان ہو جانا اے اللہ انتہائی آسان, ایک ایک لمحے کے اندر اے اللہ ہمارا بدگمان ہو جانا ممکن نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اے اللہ اس بدگمانی سے اے اللہ شیطان کے راست کے, اے اللہ شیطان کے کہ اللہ وار کے اوپر آ جانے سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نسبتوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نیکیوں کی اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. اے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم پڑھتے ہیں, جو سنتے ہیں, اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں اے اللہ ٹرانسلیٹ کرنے توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے علم کو عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے. اے اللہ پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, حتیٰ کہ مان بھی لیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر اس کے اوپر کیسے عمل پیرا ہونا ہے. اے اللہ اس کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا, اے اللہ دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا, اے اللہ دین کو ہمارے اندر سرایت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اپنے دین کو اتار دیجئے. اے اللہ دین کی محبت کو پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اپنے دین کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور کامیابی کا واحد ذریعہ بنا کر کے بھیجا. اے اللہ اس کو واحد ذریعہ کامیابی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے دین کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں اے اللہ ان سے اس حد تک مرعوب ہو چکے کہ ہم دین کو سائڈ پہ رکھ کر کے دوسرے نظاموں کے اندر اپنی کامیابی اے اللہ سمجھنا شروع ہو گئے. اے اللہ ڈھونڈنا تو دور کی بات, اے اللہ ہمارا اس بات پر ایمان بن چکا کہ ہم دوسرے ذریعوں کے ذریعے سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں دینی غیرت عطا فرما کر کے اے اللہ واقعی اس بات کے اوپر جمع دیجئے کہ کامیابی تو صرف اور صرف تیرے دین کے اندر ہے. اے اللہ دین کو چھوڑ کر کے یہ کامیابی مل نہیں سکتی. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس بات کو سمجھنے کے لیے جتنی عقل کی ضرورت ہے اے اللہ ہم اپنے اندر اس کو مفقود پاتے ہیں. اے اللہ سمجھ نہیں پاتے, اے اللہ اس بات کو سمجھا بھی نہیں پاتے. اے اللہ ہمیں اتنی ضروری عقل تو عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے کاموں کے لیے آپ نے کتنی عقل عطا فرمائی ہے. اے اللہ رزق کے بہترین انتظام کر کے بیٹھے ہیں اور مزید سے مزید تر جو ہے وہ اس کے انتظام کیے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہر وقت اس کی فکر کے اندر رہتے ہیں, اپنے لیے بھی فکر کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اور کما لوں, اور اپنی اولاد کے لیے تو اس سے زیادہ فکر کرتے ہیں کہ کیسے یہ زیادہ سے زیادہ کما لیں. لیکن اے اللہ اپنے دین کے لیے ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. اے اللہ نہ اپنے لیے انتظام کرتے ہیں, نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں. اے اللہ ہماری اس غلطی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ احسان فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ شیطان تو دنیا کے اندر اس وقت اے اللہ ڈنکی کی چوٹ کے اوپر مسلمان کو ایمان سے محروم کر رہا ہے. اے اللہ جتنی بڑی تعداد میں ارتداد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, اے اللہ جتنی بڑی تعداد میں اے اللہ ضروریات دین کا انکار کرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت پھر کیسے ہو گی. اے اللہ ہمارے ایمان کے ساتھ اے اللہ حفاظت کا آپ خود ہی انتظام فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دین کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ نرمی کے فیصلے فرما دیجئے, آسانی کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ آزمائشوں سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ سے منہ موڑا, اے اللہ ہم آپ کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے کے اوپر چلے. اے اللہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے. اے اللہ ہم اپنی اولادوں کے ہاتھوں بھی ذلیل و رسوا ہوئے. اے اللہ ہم اپنے باہر وہنوں کے راستوں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اے اللہ حتیٰ کہ گائے کا پیشاب پینے والے، اے اللہ غلیظ اور گندے لوگ جو کہ اے اللہ جو کہ چوہے کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، جو کہ چھچھوندر کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، اے اللہ اب وہ بید سے ہماری پٹائی کرتے ہیں اور ہم کس طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کہاں کہاں کی رسوائی ہے، اے اللہ گھر سے لے کر کے باہر تک کی رسوائی، لیکن اے اللہ توبہ کے لیے ہم ابھی بھی تیار نہیں ہیں، اے اللہ اس کو اپنے گناہوں سے جوڑنا ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اے اللہ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ موت سامنے کھڑی ہے، اے اللہ کتنی اذیت ناک قسم کی ذلت سامنے کھڑی ہے، لیکن پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے، اے اللہ گناہوں کا اقرار تک نہیں کر رہے، نادم و شرمندہ تک نہیں ہو رہے، اے اللہ ہمیں اس بھیانک انجام سے دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیجئے اور اے اللہ آخرت کی ذلت سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ ہماری اولادیں دین چھوڑ کے دوسرے ادیان کو اختیار کر رہی ہیں، اے اللہ گھروں کے اندر بیٹیاں بھاگ بھاگ کر کے ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، اے اللہ اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھاگ بھاگ کر کے کافروں کے طریقے کو اپنا رہی ہیں، اپنے دین سے بیزاری کا علل اعلان کر رہی ہیں، اے اللہ اتنے برے حالات تک بھی پہنچنے کے بعد بھی اے اللہ ہم دیندار مسلمانوں تک کو جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ہم تک کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے گناہوں سے کم از کم توبہ ہی کر لیں، اپنے گناہوں کا کم از کم اقرار ہی کر لیں، کم از کم آپ سے جو ہے وہ معافی ہی مانگ لیں، آپ سے مدد ہی مانگ لیں، اے اللہ عمل کرنا تو دور کی بات، اے اللہ آپ سے اپنے دل کی لو ہی لگا کر کے اے اللہ اس بات کا احساس ہی پیدا کر لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں اس کے لیے تو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنی دین کی اتنی ادنا خدمت کے لیے تو کم از کم آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ کم از کم خود اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ سب دین کے چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ ہم دینداروں کا تو یہ حال ہو چکا کہ ہم بھی اس کو دین سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہی دنیا کے معاملات سے ہی اس کو جوڑتے ہیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ورنہ یہ دین ہم سے چھن جائے گا، اے اللہ کیا پہلے یہ دین نہیں چھنا تھا لوگوں سے، اے اللہ جن گھر علاقوں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ صحیح بخاری تدوین فرمائی، جن علاقوں کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ مسلم شریف تدوین فرمائی، اے اللہ جن علاقوں کے اندر ہدایہ شریف جیسی عظیم فقہ کی کتاب لکھی گئی، اے اللہ ان علاقوں سے دین ختم ہو گیا، اے اللہ جن علاقوں کے اندر تیرے دین کا ڈنکا بجا کرتا تھا ایک زمانے میں، اے اللہ وہاں کے لوگ کلمہ تک بھول گئے، اے اللہ نکاح کی سنت تک ان علاقوں سے ختم ہو گئی، اے اللہ حرام کھاری کی زندگی پر آ گئے، تو اے اللہ ہمیں کس نے یہ کہا ہے کہ برصغیر پاک و ہند سے دین نہیں ختم کیا جا سکتا، اے اللہ یہاں تو بخاری شریف بھی نہیں لکھی گئی تھی، اے اللہ یہاں تو مسلم شریف بھی تدوین نہیں ہوئی تھی، اے اللہ یہاں تو ہدایہ شریف بھی نہیں لکھی گئی تھی، اے اللہ یہ دین ہم سے محروم کر دینا، ہم سے چھین لینا آپ کے لیے کتنا آسان کام ہے، اے اللہ اور کسی دوسری قوم کو اس دین کی حفاظت پر معمور کر دینا، اے اللہ آپ کے لیے کتنا آسان کام ہے، اے اللہ آپ تو آسمانوں کے پروردگار ہیں، اے اللہ زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے آپ اس سب کے پروردگار ہیں، ہر چیز کو رزق دینے والے ہیں، اے اللہ آپ تو جنت کے مالک ہیں، اے اللہ آپ تو عرش کے مالک ہیں، اے اللہ ہماری آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے، اے اللہ آپ ہمیں تبدیل کر کے کسی کو لے آئیں، اے اللہ آپ کے لیے تو یہ اے اللہ اتنا بھی مشکل نہیں جتنا ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہے، اے اللہ لیکن ہمیں اس بات نہیں سمجھ میں آتی، اے اللہ ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ تو ہماری جاگیر ہے، ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، کسی کی مجال نہیں، حتیٰ کہ ہم آپ کے بارے میں بھی شاید یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ کی مجال نہیں کہ آپ ہم سے دین کو چھین سکیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اس غفلت سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی بے وقوفیوں کے اوپر اے اللہ ہمیں ندامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا دیجئے، اے اللہ ایمانی غیرت عطا فرما دیجئے، ایمان کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے گناہوں کا احساس عطا فرما دیجئے، اے اللہ دید قصور عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہم نے دین کو اور اے اللہ اس سے بڑھ کر کے جو آپ نے ہمیں اصلاحی تعلق کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس کو جو ہم نے کھیل تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ اس کھیل تماشے بنانے سے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آداب سکھلا دیجئے، اے اللہ ہمیں آداب سکھلا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی با ادب اور با نصیب بنا دیجئے، اے اللہ بے ادب اور بے نصیب لوگوں میں اے اللہ ہمیں شامل نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو شامل نہ فرما دیجئے، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو اور جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ان کو بھی قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشاہد کو، اساتذہ کرام کو، ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جو ہمارے مشاہد، ہمارے اساتذہ کرام، ہماری اولادوں کے اساتذہ کرام دین کی حفاظت کے لیے، اے اللہ سنتوں کی حفاظت اور اجراء احیاء کے لیے اور اے اللہ تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے جو اے اللہ محنتیں کر رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنی محنت، اپنی محبت کے عوض اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ایک استاد صاحب نے اے اللہ اپنے مدرسے کے بچوں کے امتحان کے لیے دعاؤں کی گزارش کری ہے، اے اللہ ان تمام بچوں کو اپنی محبت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیاوی اور آخرت کے تمام امتحانات کے اندر اے اللہ بہترین کامیابیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ تمام بچے جو قرآن کے حفظ کی محنت کر رہے ہیں یا اے اللہ بچیاں اور بچے جو قرآن کی علم حاصل کرنے کی محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ جن بچوں بچیوں کے قرآن حفظ ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے اپنے قرآن کو مزید پکا کرنے میں ان کی مدد اور معاونت فرما، اے اللہ ان کو قرآن کا حافظ بننے کے ساتھ ساتھ اے اللہ قرآن کے احکام کا بھی حافظ بنا، اے اللہ قرآن کی شان کا حافظ بنا، اے اللہ قرآن کے علوم کا حافظ بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کے اوپر عامل بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے تو اپنی زندگیاں ضائع کر دیں لیکن اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے غلط چوائسز کی وجہ سے اے اللہ ہم نے بہت وقت ضائع کیا اور اولاد کا بھی وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے برے اثرات کو اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کے اوپر پڑنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دجال کے مکر و فریب سے، شیطان کے مکر و فریب سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنی چاہت کے لیے، اپنے دین کی سر بلندی والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے پاس تو اعمال ہے نہیں، اے اللہ ان اولاد ہی کے اعمال سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب ہم قبر کے اندر لیٹے ہوں گے تو انہی کی دعائیں شاید ہمارے کام آ جائیں، ہماری غلطیوں کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اے اللہ ان اولادوں کو اے اللہ دنیا کی محبت کے راستے پر چلانے سے اے اللہ ہمیں روک دیجئے، اے اللہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اے اللہ آپ کسی طرح سے سمجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیسے چلائیں ان کو آپ کے راستے کے اوپر، اے اللہ ہم نہیں سمجھ پا رہے لیکن اے اللہ آپ اس کو پھر بھی چلا دیجئے، اے اللہ کچھ معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کے راستے کے اوپر بڑھتے ہوئے قدموں کو اے اللہ روک دیجئے، اے اللہ اگر ہم اپنے اختیار سے نہیں روک رہے، اے اللہ آپ کے پاس تو پورا اختیار ہے، اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیجئے، اے اللہ عافیت کی دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا کریں اگر نہیں مان رہا کوئی، اے اللہ اگر کسی کا گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو اب اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اے اللہ سیدھی انگلی سے ہی نکال دیجئے، اے اللہ ٹیڑھی انگلی کی دعا بھی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اے اللہ اگر آپ نے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اے اللہ پریشانیوں میں، اذیتوں میں مبتلا کر دیا کہ تم سیدھی انگلی سے میری طرف نہیں آتے تھے، چلو میں تمہیں ٹیڑھی انگلی کے ذریعے سے اپنے پاس لے کر کے آتا ہوں، اے اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا، اے اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے، اے اللہ پلیز آسانی فرما دیجئے، اے اللہ سیدھی انگلی سے ہمارا گھی نکال دیجئے، اے اللہ سیدھی شرافت کے راستے سے اے اللہ اپنے آپ کو ثبوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیجئے گا، اے اللہ ہم تو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کیسے مارتے ہیں، اے اللہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، اے اللہ ڈنڈوں سے بھی مار رہے ہیں، گو
گولیوں سے بھی مار رہے ہیں. اے اللہ اتنے ذلیل اتنی تکلیفیں کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہم مار کھائیں گے یا ہماری اولادیں مار کھائیں گی؟ اے اللہ پھر اس کے بعد توبہ کریں گے؟ اے اللہ پھر اس کے بعد اگر قسمت ہوئی تو پھر شاید آپ سے معافی مانگ لیں, لیکن اے اللہ اس انجام سے بچا لیجئے. اے اللہ ایسے ہی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ کتنا آسان ہے, اے اللہ آپ کو ہمیں اب ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دینا, اس کے لیے انڈیا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی آپ دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں. اے اللہ سعودی عرب کے اندر مکہ مدینہ میں بھی آپ دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اے اللہ مغالطوں سے ہمیں نکال دیجئے کہ ہم تو بڑی محفوظ جگہ بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اے اللہ اس غلط فہمی سے ہمیں نکال دیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے جو سنا ہے اس کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنی مہ کو خود نہیں توڑتا اس کی مہ کو پروردگار توڑتا ہے, اور جس کی مہ کو پروردگار توڑتا ہے اس کا تماشا پھر دنیا دیکھتی ہے. اے اللہ اب تو ویڈیو بنا بنا کے ساری دنیا میں وائرل ہو کر کے اے اللہ تماشا واقعی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اے اللہ ہمارے مشائخ کے الفاظ سچے ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمارے مشائخ کی حقیقت جو ہے, اے اللہ ان کی دور اندیشی جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل چکی ہے. اے اللہ ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اے اللہ پھر کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ یہ مارنے والے تو جہنم کے فرشتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ اگر ان کے ہاتھوں مار کسی نے نہ بھی کھائی تو اے اللہ جہنم کے فرشتوں کی مار تو ان کی مار سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے. اے اللہ ان کی مار تو بہت زیادہ بری ہوتی ہے. اے اللہ جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں پٹنے سے ہماری حفاظت کر دیجئے. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جھوٹ سے توبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ دھوکہ دہی سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مکاری سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ فریب دینے سے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم انسانوں کو فریب دیتے دیتے اے اللہ اب آپ کو بھی فریب دینے کی کوششوں میں لگ گئے ہیں. اے اللہ, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ کو کیسے فریب دیں گے؟ اے اللہ آپ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اے اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے مردوں کو معاف فرما, ہماری عورتوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے خواص کو معاف کر دیجئے, ہمارے عوام کو معاف کر دیجئے. اے اللہ چھوٹوں بڑوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی طاعت والی زندگی کے لیے قبول کر لیجئے. اے اللہ طاعت والی عزت عطا فرما دیجئے. اے اللہ معصیت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.